لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال سبحانه وتعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا. صلوات. جس عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے اس سے متعلقہ سوالات، کچھ اشکالات، کچھ وضاحتیں، کچھ حوالے آخری مجالس میں کچھ زیادہ مانگے جا رہے ہیں. میرے پاس بھی اس وقت کئی پرچے ایسے موجود، لیکن کیا کیا جائے، اتنی ساری باتوں کو ان آخری دو مجلسوں میں سمیٹ کے آپ کے سامنے پیش کرنا کہ میں انتہائی نادم اور شرمندہ ہوں ان مومنین کرام سے کہ جن کے مسائل کو اس لیے نظر انداز کرنا پڑے گا کہ پھر ہماری یہ گفتگو مکمل نہیں ہو سکے گی اگر ہم اس طرف چلے گئے. گھر کے بلکہ الحمدللہ اس دفعہ جتنے بھی سوالات پوچھے گئے سب کا تعلق اس عشرے کی مجالس کے موضوعات سے ہی ہے، ادھر ادھر کی کوئی ایسی بات نہیں پوچھی گئی. لیکن پھر بھی میرے ذہن میں جو اصل موضوع تھا ذمہ داریاں، اور اس پہ گفتگو ابھی تک ایسی نہ ہو سکی کہ میں یہ اطمینان محسوس کروں کہ اگر آپ حضرات کو 9 دن زحمت دی گئی تو اس موضوع کا تھوڑا بہت حق ادا ہو. بہرحال یہ معذرت اس لیے ضروری تھی کہ کئی مختلف مومنین کرام کے سوالات تھے اور بہت دلچسپ سوالات تھے. البتہ ایک درخواست ان لوگوں نے تقریباً ہر سوال کرنے والے نے آخر میں کی کہ اگر کسی وجہ سے اس عنوان پر گفتگو نہ ہو سکے جو ہم چاہ رہے ہیں تو سال آئندہ بھی اسی موضوع کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. ہر شخص کے علم میں ہے، نہیں ہر شخص تو نہیں، باقاعدگی سے میری مجالس سننے والوں کے علم میں ہے، ایک ایسا عنوان ہے جس پہ گزشتہ 26 سال سے میں مسلسل گفتگو کر رہا ہوں اور اتنے سارے مختلف پہلو اس حوالے سے میرے ذہن میں ہیں کہ مجھ جیسا اناڑی خطیب اور ابھی ابتدائی طالب علم وہ بھی کوئی 3-4-5 عشرے کو بغیر کسی خصوصی تیاری کے اس عنوان پہ پڑھ سکتا. علماء کرام کی بات چھوڑیے، تو دیکھا جائے گا کہ سال آئندہ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہاں آنا ممکن ہے کہ نہیں، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ مومنین کرام کے لیے اس دوران کوئی اور اتنا اہم مسئلہ تو پیدا نہیں ہو گیا جس پر پہلے توجہ دی جائے. آئیے قرآن کریم کی ان دو آیتوں کا ترجمہ جن کی تلاوت کی گئی ایک مرتبہ پھر آپ کے ہدیہ سماعت کر کے موضوع کو جلدی جلدی آگے بڑھایا جائے. ایک آیت نظام قدرت کو بیان کر رہی اور پروردگار عالم کا بنایا ہوا وہ نظام، یہ ارشاد ہوا کہ تم اللہ کے طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. ہر جگہ تبدیلی آتی ہے، ہر جگہ ترمیم ہوتی ہے، ہر جگہ حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ تغیر و تبدل ہوتا ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا جو طریقہ کار ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں. اور اسی حوالے سے ایک ہلکا سا اشارہ ایک دوسرے موضوع کا، ڈارون کی ایولیشن یا ارتقاء کی تھیوری جو ہے جو سراسر اس آیت کے خلاف ہے. اور اگرچہ آج ہر پڑھا لکھا انسان جانتا کہ اس تھیوری کا وہ حصہ جس کا تعلق اسی ارتقاء والے مرحلے سے ہے وہ کتنا بیکار ثابت ہو چکا, بلکہ بعض یورپین سائنٹسٹ نے کہا کہ اسے تو اب ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے تھا. اس حوالے سے قرآن کی آیت, ڈارون کا نظریہ ارتقاء یا ایولیشن کی تھیوری, اس پہ بھی مزید بحث ہو سکتی ہے. وہ آج کا موضوع نہیں ہے. آج کا موضوع یہ کہ پروردگار عالم کا جو طریقہ ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں, ان میں سے ایک طریقہ یہ کہ اللہ کبھی کسی قوم کی حالت اس طرح گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں بدلتا, حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک کہ وہ خود انٹرسٹڈ نہ ہو اپنی حالت کو بدلنے میں. اور خود انٹرسٹڈ ہونے کا مسئلہ بھی یہ کہ تبدیلیاں دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک انفرادی تبدیلی ہوتی ہے, ایک اجتماعی تبدیلی ہوتی ہے. ایک آدمی اپنی حالت کو تبدیل کروانا چاہتا, ایک آدمی اپنے پورے سوسائٹی, پورے سماج, پورے معاشرے یا پوری قوم کی حالت کو بدلوانا چاہتا. دو خواہشات ہو سکتی. اگر خالی اپنی حالت کو بدلوانا, جو ہمارے یہاں فلسفہ دعا ہے کہ صحت چاہیے, بہرحال ہم کہتے تو یہ ہے کہ کل مومنین و مومنات کی صحت, لیکن ذہن میں اپنی صحت پہلے ہوتی, اولاد ہے, رشتہ مسئلہ ہے, اور اس انداز کے انفرادی مسائل, تو اس میں کوشش اکیلے ہم کو کرنا, ہم نے اب کوشش کی دوسروں نے نہ بھی کی, تب بھی ہماری خواہش, ہماری حاجت, ہماری دعا قبول ہو جائے. لیکن اگر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں سارے معاشرے کے لیے, ساری قوم کے لیے, تو اس میں دو آدمی, چار آدمی, چھ آدمی, آٹھ آدمی, یہ اپنے آپ کو بدل کے گھر میں بیٹھ جائیں تو اس سے کام نہیں چلے گا. یہ کچھ وہ باتیں ہیں جو کل آ چکی. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, کہ جب پوری قوم کی حالت کو بدلنا. آج عالم اسلام جن مصیبتوں کا شکار ہے وہ آپ کے سامنے, شرق سے لے کے غرب تک, نارتھ پول سے لے کے ساؤتھ پول تک, دنیا کے جس خطے میں اور جس علاقے میں مسلمان ہے, ہر جگہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا نظر آ رہا. کچھ تو ایسے علاقے کہ جہاں مسلمان کے لیے سانس لینا مشکل ہو چکا, کہیں ذہنی پریشانیاں, کہیں جسمانی پریشانیاں, کہیں رزق کے مسئلے, کہیں عزت و آبرو کا مسئلہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا ان ساری چیزوں کے بعد بھی ایک قابل ذکر تعداد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا؟ یہ لفظ قابل ذکر کی وضاحت میں کل کر چکا ہوں کہ کیا یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں اپنی حالت بدلنا, ہمیں پروردگار کی مدد چاہیے, لیکن خدا نے اپنی مدد کے حوالے سے سوال ہے نا, یہاں ظلم ہو رہا مسلمان پہ, وہاں ظلم ہو رہا مسلمان پہ, وہاں ظلم ہو رہا مسلمان پر, تو آخر خدا کی طرف سے مدد کیوں نہیں آتی؟ اور آخر خدا اس انداز سے مسلمان کی کمک کیوں نہیں کرتا ہے کہ سارے کافروں کا خاتمہ ہو جائے؟ معجزات کے ذریعے نہ کبھی دین پھیلایا گیا ہے, نہ کبھی دین کو بچایا گیا. ورنہ میدان کربلا کا اتنا بڑا جہاد حسین مظلوم کے ادنا سے اشارے پہ ہو جاتا, کہاں کا یزید, کہاں کی اس کی فوج, ایک لمحے میں یہ غرق زمین ہو جاتے. مگر طریقہ ہم کو یہ بتایا جا رہا کہ جو نیچرل وے ہے جد و جہد اور اسٹرگل کا, وہ تمہیں کرنا ہوگا. لیکن کچھ سوالات بھی ہیں, کچھ میرا موضوع بھی. ذرا ابتدائی تقریر کی خشکی سے نہ گھبرائیں, اور یہ نہ سوچیے گا کہ ہم تو اتنی بڑی قربانی دے کے چند لوگ آ گئے کہ اسی مجلس کو سننا ہے, اور یہاں بھی اس انداز کی بات ہو رہی ہے کہ بس چند جملے ہیں اور پھر میں نفس موضوع پر آ رہا ہوں. تو دیکھیے, جب کبھی اللہ کی مدد چاہیے تو اس کے لیے قرآن کریم نے ایک اصول بتایا. ایک تو یہی اصول, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جمع کا صیغہ, خود پوری قوم اپنی حالت بدلنے میں انٹرسٹڈ نہ ہو. آدمی, دو آدمی, چار آدمی, چھ آدمی سے کام نہیں چلے گا. اور آگے چل کر سورہ محمد کے اندر یہی اصول اور واضح الفاظ میں آ گیا. قرآن کا 47 سورہ, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. پہل تمہیں کرنا ہے, آغاز تمہیں کرنا ہے, اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ساری مدد آ جائے گی. ٹھیک, ہمیں پہل برابر سے نہیں کرنا, ایسا نہیں کہ فرض کیجئے کہ ہمیں یہاں سے 10 میل کے فاصلے پہ جانا ہو تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 5 میل تم چلو تو پھر پانچ میل وہ آدمی اپنی سواری بھیج کے تمہیں بلا لے. لیکن پہل تمہیں کرنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, سورہ عنکبوت کی آخری آیتوں میں سے, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں پھر باقی ان کے سارے راستے کی ہدایت اور اس کو ہموار کرنا یہ ہمارا کام. دس میل فاصلہ طے کرنا ہے, چند دس تم چلو, پتا چل جائے کہ تم چلنے میں انٹرسٹڈ ہو, پتا چل جائے کہ تم اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھتے ہو, پھر باقی سارے مراحل اللہ خود ہاتھ پکڑ کے طے کروائے گا. لیکن آغاز تو ہونا چاہیے نا, گھروں میں بیٹھ کر بغیر اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو تبدیل کیے ہوئے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں خدائی مدد مل جائے تو یہ پروردگار کے نظام دنیا کے خلاف, اس کے لیے ناممکن نہیں. اب میں کیا کروں, پڑھنا بھی نہیں چاہتا وہ واقعہ, اور بات ایسی جگہ آ گئی ہے کہ اس کو سمجھانا پڑے گا. گھر کے پچھلے سال جب میں نے پڑھا تو وہ لوگ بھی جو ذرا سی عقیدت یا حسن ظن رکھتے تھے کہ مولانا کوئی غلط بات تو ممبر سے نہیں پڑھیں گے, انہیں بھی یقین نہیں آیا. اور میں پوری یہ جو ہے وہ واقعہ بھی کیا ہے, لوگ تو اسے لطیفہ ہی سمجھتے ہیں. لیکن خلاصہ یہ کہ اگر ایک برادر محترم میرے پاس آ کے مجھ سے یہ درخواست کرے, اور کی واقعہ ایک درخواست کی, اور درخواست صرف یہ تھی کہ مجھے اولاد چاہیے, اور انہیں سارے نسخے بتائے گئے اور ساری دعائیں بتائی گئی اور سارے اعمال بتائے, جس کا بھی میرا محدود مطالعہ ہے یا لمیٹڈ نالج ہے کہ یہ پڑھیے تھا پڑھ لی اولاد نہیں, وہ دعا پڑھیے پڑھ لی اولاد نہیں, فلا عمل کیجیے کر لی اولاد نہیں, یہ وظیفہ شروع کر دیجیے گا کر چکے ہیں اولاد نہیں. تو آخر یہ سوال کیا کہ پھر بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ذرا کسی ڈاکٹر کو دکھائیے, دکھا چکے ہیں. اچھا تو اپنی اہلیہ کو کسی ڈاکٹر کو دکھائیے, تو انہوں نے تعجب سے کہا اہلیہ کیا مطلب؟ میں نے کہا وائف, بھائی تو جانتا ہوں لیکن ابھی تو میری شادی ہی نہیں ہوئی ہے. تو شادی نہیں ہوئی ہے تو آپ اپنا دماغ وقت بھی خراب کر رہے ہو, میرا دماغ بھی خراب کر رہے ہیں. مسئلہ پوچھنے آئے ہیں, دعا کرانے آئے ہیں کہ مذاق اڑانے آئے ہیں؟ بڑے سنجیدہ ہو گئے. تو مولانا ناراضگی کی کیا بات, ایک مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا, اور کیا خدا کی قدرت میں یہ نہیں حضرت مریم کے یہاں بغیر شادی کی اولاد ہوئی کہ نہیں؟ کہنا پڑا کہ بھائی کوئی عورت یہ حوالہ دیتی تو سمجھ میں بھی آتا, آپ کو تو یہ حوالہ دینا بھی نہیں چاہیے. اور عورت کے لیے بھی حضرت مریم کا کیس الگ اور ہماری عورت کا کیس الگ, لیکن بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے اور میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا کہ کسی جاہل یا کسی پنڈ یا کسی چھوٹے دیہات سے رہنے والے نہیں, علاقے کا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ وہاں کے کچھ مومنین آج کی مجلس میں بھی ہیں. خلاصہ یہ کہ جتنا زیادہ ہمیں مذاق محسوس ہوتا ہے یہ واقعہ, اولاد کے حوالے سے تو یقیناً مذاق, ظہور امام کے حوالے سے ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ بغیر شادی کیے ہوئے اولاد کی تمنا کر رہے ہیں, اور یہ سوچ رہے ہیں کہ قادر مطلق خدا اپنی قدرت کا مظاہرہ کر سکتا ہے تو یہاں بھی کر دے گا, کر سکتا ہے قدرت کا مظاہرہ. مگر کتنے گھروں اولاد کے لیے بغیر کسی شادی کے اولاد حاصل ہو جائے, کتنے گھروں میں یہ ممکن؟ ظہور ایمان کے حوالے بے نہیں وہی ہماری کیفیت ہے, یعنی ایک بڑی تعداد کی, ہر مومن تو نہیں, کچھ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. تو وہ کیا ذمہ داریاں؟ کہ پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, مگر اپنے آپ سے مطلب اپنے ماحول اور اپنے معاشرے. اور ذہن میں رکھیے کہ میں بار بار یہ جملہ عرض کرتا ہوں اور مسلسل یہ بات یاد دلاتا رہتا ہوں کہ روایات کا اتنا بڑا ذخیرہ کہ اگر وہ ساری روایتیں کاغذ پہ رکھ کے غالباً اس ادا خانے میں رکھی جائیں تو فرش سے لے کے اس کی چھت تک وہ کتابیں بھر جائیں گی, جن کے اندر یہ جملے آئیں کہ آخری زمانہ بدترین زمانہ ہوگا, گناہوں کے اعتبار سے بدترین, اس زمانے کے انسان اس کائنات کی تاریخ کے بدترین انسان ہوں گے, حالات کے اعتبار سے بدترین, صاحبان ایمان کے لیے بدترین زمانہ. یہاں تک جملہ ہے نا, کہ اگر تم یہ جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی انقلاب ایران نے یا حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کہ کیسے کیسے ذہن کے اندر بدگمانیاں بھری, نہ وہ اتنا بڑا موومنٹ شروع کرتے, نہ دنیا میں ہم پر کہیں مصیبت آتی, ہم تو بڑے عیش و آرام سے رہ رہے. مگر تمام روایتیں متفق ہیں نا کہ آخری زمانے میں اگر کسی جزیرے میں جا کے بیٹھو گے, کسی جنگل میں جا کے بیٹھو گے, کسی پہاڑ پہ جا کے بیٹھو گے, حتیٰ یہ کہ کسی پتھر کے پیچھے چھپو گے, کسی جانور کے بل میں جا کے اپنے آپ کو پوشیدہ کر لو گے, ہمارا دشمن وہاں بھی پہنچے گا اور ہماری محبت کے جرم میں تمہیں وہاں بھی شہید کرے گا. تو مسئلہ یہ نہیں کہ کسی مرجع علی قدر یا کسی رہبر یا کسی ولی فقیر ایک ایسا عظیم جہاد شروع کیا جو الگ فلسفہ ہے پورا. مسئلہ یہ کہ جب تک کہ نام علی تمہاری زبان پہ آئے گا, جب تک کہ تمہارے سینوں میں محبت اہل بیت ہے, تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا جائے گا. اگر یہ چاہتے ہو کہ وہ آرام و سکون کا زمانہ مل جائے تو اس کے لیے پہلے اس عقیدے کو تر کرنا پڑے گا. مولا نے یہی حضور ابن عدی سے کہا کہ گرفتار کیا جائے گا, ہم سے بیزاری کا مطالبہ کیا جائے گا, طلب کے کا مولا مر جاؤں گا اسے قبول نہ کروں گا. مولا نے یہی میثم تمار سے کہا کہ گرفتار کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ علی سے بیزاری اختیار کرو ورنہ سولی دی جاتی, طلب کے کہا کہ مولا مر جاؤں گا لیکن یہ کبھی نہیں کہہ سکتا ہوں. مولا نے یہی کمیل ابن زیاد سے کہا کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے درخت پہ لٹکا دیا جائے گا, بشرطیے کہ تم علی سے بیزاری اختیار کرو تو چھوڑ دیا جائے گا, کہا مولا میں مر جاؤں گا. پورا سلسلہ کہ جہاں پر روایتوں پہ روایتیں آ رہی کہ یہ قیمت محبت اہل بیت کی ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو ادا کرنا, یہ ایسا نہیں کہ وقتی حالات کی وجہ سے آپ کہیں کہ اس کی ذمہ داری فلاں شخصیت کے اوپر آتی. اب یہ تو ایک الگ مسئلہ کہ وہ اسلامی انقلاب اتنا اہم مسئلہ کہ واقعا اگر پتہ بھی ہو کہ اس کی وجہ سے زحمتیں برداشت کرنا ہے تو برداشت کرنا پڑیں گی, واجب کی منزل پہ آ جاتا. لیکن ویسے یہ محبت اہل بیت کی وہ قیمت جو ہمارے بزرگوں نے اس وقت دی کہ جب ان کو دیواروں میں چنا جا رہا تھا, جو ہمارے بزرگوں نے اس وقت دی کہ جب ان کی زندگیاں زندان اور قید خانوں میں گزر رہی تھی, جو اس وقت انہوں نے دی کہ جب بوڑھے باپ کے سامنے اس کے دس دس اور بارہ بارہ جوان بیٹوں کے کٹے ہوئے سر کھانے کی شکل میں لائے جاتے, جو بسم اللہ آج آپ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے, یہ خان ہٹائیے تو اس کے اندر آپ کے لیے کھانے تیار. یہ وہ قیمت جو ہمارے علماء کرام نے کبھی شہادت شہید اول کی اور کبھی شہادت شہید ثانی کی اور کبھی شہادت شہید ثالث کی اس صورت میں دیتے آئے, مگر کسی دور میں بھی یہ کبھی نہیں کہا کہ کیا ہو رہا, کیوں ہو رہا, آخر خدا ہماری حالت پر رحم کیوں نہیں کرتا, آخر ہمارے لیے یہ سارے ظالموں کو نیست و نابود کیوں نہیں کیا جاتا. انہیں پتا کہ ایک نظام قدرت اور ایک قیمت ہے محبت اہل بیت کی. نعوذ باللہ, یہ جملہ اس معنوں میں نہیں ہے جو الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں, کہ یہ وہ مرحلہ دار و رسم کہ جس سے خود معصوم ائمہ کو گزرنا پڑا ہے, مگر جو وہاں کا طریقہ کار تھا وہی ہمارا اور آپ کا طریقہ کار ہے. البتہ پھر بھی اس زمانے میں ایک آسانی, یہ آسانی 100 سال پہلے نہیں تھی, 200 سال پہلے نہیں تھی, 400 سال پہلے نہیں تھی. بہرحال اتنا سیریس اس جملے کو نہ لیجیے گا, وہ یہ کہ اس وقت آسانی یہ کہ چونکہ بالکل معاملہ لب بام پہنچ چکا, ایسا لگ رہا ہے کہ ظہور امام بس ہونے ہی والا, تو اگر اس وقت ہم کسی طرح سے امام کو جلدی بلا لیں تو مسئلہ ہمارا حل ہو سکتا ہے, اور پھر امام کی تلوار وہ اللہ کی مدد بن کے ہمیں, ہمارے بچوں کو, ہمارے گھر کی خواتین کو, ہمارے گھروں کے تحفظ دیں. اس وقت اتنا قریب آ چکا ہے وقت ظہور. ایک مومن نے سوال کیا کہ آپ نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ کچھ علماء نے اندازے لگائے, اور میں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ موقع ملا تو اندازوں کی تفصیل آئے گی, تو کہا کہ ذرا وہ بتائیے کہ یہ اندازے کس بیس پہ لگائے گئے. آج تو موضوع تو نہیں ہے, اگر کل میرے موضوع میں گنجائش رہی تو شاید یہ بات ذرا فکل آ جائے, مگر بطور مثال ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اندازے لگانے والوں میں سے بعض یہ اندازہ لگایا, گرچہ میں اس سے 100% اختلاف کرتا ہوں, 100%, میں نے 99% بھی نہیں کہا, 100% کا, لیکن ایک اندازہ لگایا کہ سن 2003 ایک خاص وجہ سے ظہور کا سال ہے, 2003 جو تقریباً 1423 کے بعد والا سال ہے, اسلامی اعتبار سے بھی 1424 ہو چکا ہوگا, جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ 1423 سے 1473 تک کے 50 سال, 2003. اب یہ اندازہ کیسے لگایا گیا, اور یہ میں عرض کر دوں کہ جو میں نے حوالے دیے تھے وہ ان علماء کے تھے جیسے علامہ مجلسی ہیں, جیسے شیخ بہائی ہیں, اور یہ جو اندازہ ہے یہ بہرحال طالب علموں کا اندازہ صحیح. ہمارے یہاں چونکہ عالم اور طالب علم میں فرق نہیں اس لیے یہ جملہ کہنا پڑا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ روایتوں ظہور کے حوالے سے چار ایسی باتیں کہی گئی جس چاروں باتوں سن 2003 میں جمع ہونے کا امکان ہے, اگرچہ تھوڑا سا اس میں حساب کتاب کی غلطی ہو رہی, کیا باتیں کہی گئیں؟ پہلی بات یہ کہی گئی کہ ظہور جب ہوگا تو عاشورے کو ہوگا, یعنی اسلامی مہینہ محرم کا ہوگا اور اس کی 10 تاریخ ہوگی. اب یہ روایتوں کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہی مطلب ہے جو ان علماء نے عکس کیا؟ وہ ایک بحث ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. لیکن ایک برادر محترم کا پرچہ میری جیب میں ہے کہ ذرا کچھ بتائیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اندازے بھی کس طرح سے لگائے گئے. اس کے بعد ذرا سے سنجیدہ اندازے بتاؤں گا اور پھر اپنا جو موضوع چل رہا کہ ظہور کے اندر ہم کس طرح سے امام کے معاون بن کے ان کو جلدی ظاہر کر سکتے ہیں. پہلے یہ جملہ ہو جائے. کا ایک تو یہ روایت, پھر ایک روایت اس سے بالکل ہٹ کے الگ سے آئی کہ ظہور اس دن ہوگا جس دن نوروز ہوگا. یہ الگ روایت آئی, عاشورے والی نوروز والی الگ آئی. تو اگرچہ کسی نے اعتراض کیا, یہ تو دو الگ الگ روایتیں, مگر اتنا تو آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ دو روایتیں کیسے, ایک اسلامی مہینے بتا رہی ہے, ایک انگریزی مہینے بتا رہی ہے. تو نوروز عموماً 20 مارچ اور 21 مارچ کی دو تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ میں نوروز کا دن واقع ہوتا, اور کئی روایتیں یہی کہ نوروز جس دن دنیا بنائی گئی, عید دعو الارض ہے, 25 ذی القعدہ نوروز تھا, اور نوروز وہ ہے کہ جس دن غدیر خم کا اعلان ہوا, اور نوروز وہ ہے کہ جس دن ہر نبی اپنے مسیح کا اعلان کرتا تھا, اور نوروز وہ یہ غدیر خم کا اعلان پیغمبر نے کیا, اور پھر زمانے نے جس وقت میرے مولا کو خلیفہ ظاہر کے طور پہ منتخب کیا. نعوذ باللہ, جملے توہین آمیز ہیں. علی نے کہا تھا کہ پھٹی ہوئی جوتی میرے نزدیک زیادہ قیمتی ہے اس حکومت و خلافت سے جو تم لوگ مجھے دے رہے ہو. تو بہرحال وہ بھی نوروز کا دن تھا, یعنی اعلان ولایت اور ایک طرح سے ظہور ولایت. تو اسی طرح روایت میں آیا کہ زمانے کا امام نوروز کو ظاہر ہوگا. دوسری روایت, تیسری روایت یہ کہ دن جمعے کا ہوگا. چوتھی روایت یہ ہے کہ سال جو ہوگا وہ تاخ سال ہوگا, آڈ نمبر 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 والا, ایون یا جفت والا سال نہیں ہوگا, 2, 4, 6 والا. اب 2003 دنیا کے بعض علاقوں میں, یہ تو خیر ایام اضا مارچ میں آ رہے ہیں اور عاشورہ بھی مارچ میں آ جائے گا اگلے سال, لیکن اس کے علاوہ 2003 جمعے کا دن عاشورہ پڑ سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی اور 2003 کے عاشورہ میں تقریباً 20-22 چاند باقی, لیکن ابھی سے جو اندازے لگ رہے, مارچ کا مہینہ ہوگا اور بالکل نوروز کے قریب قریب عاشورہ واقع ہوگا. تو وہ سال آ رہا ہے کہ جس میں عاشورہ اور نوروز بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے, جمعے کا دن بھی پڑ رہا, اور وہ سال بھی 2003 ہے, اور 3 وہ عدد ہے کہ جو جفت کا عدد ہوتا. تو کہا کہ ایک نہیں, دو نہیں, 4 کی 4 نشانیاں اس میں جمع ہو گئے. اس لیے ہمارا اندازہ یہ کہ یہ 2003 ظہور کا سال. البتہ کہنے والے نے گرج بہت کمزور چیزوں پر بنیاد رکھی ہے, لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ یہ میرا اندازہ. اب علامہ مجلسی نے ان جیسے عظیم عالم نے جو اندازہ لگایا اس کی دوسری وجوہات. مگر ایک دوسری بات میں نے عرض کی کہ بعض لوگ مولائے متقیان کے اس جملے سے استفادہ کر کے ظہور کو طے کرتے ہیں. کیا وہ جملہ مولا کا ہے؟ کیا اس میں خود ایک اختلاف ہے؟ کون سا جملہ؟ مالک اشتر جنگ صفین لیلۃ الحریر اختتام کو پہنچی اور جنگ کا 10واں دن آیا, اور ایک بار یہ گنتی کی گئی کہ ہر ایک کے ہاتھ سے کتنے دشمن واصل جہنم ہوئے, تو پتہ چلا کہ مولا کے ہاتھ سے 1000 اور مالک اشتر کے ہاتھ سے 999. تو مالک اشتر کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ آج تو فرق صرف ایک کا رہ گیا. تو مولا کا اس وقت کا جملہ کہ اگر ویسا مجمع ہوتا جو میرے یہاں نہیں آتا ہے تو اسی بات پہ کتنے نعرے لگ چکے ہوتے, آج تو یہ بچہ بھی خاموش بیٹھا. خیر وہ جملہ تو آ جائے. خلاصہ یہ کہ مولا نے بلا کے کہا کہ مالک اشتر یہ ایک کا فرق نہیں ہے, فرق یہ ہے کہ جو تمہاری تلوار کے سامنے آیا مارا گیا, جو علی کی تلوار کے سامنے آیا پہلے یہ دیکھ لیا کہ قیامت تک اس کی اولاد میں کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے کہ نہیں, پھر اس کے واسطے لے جہنم کیا گیا. اس بچے نے کل وعدہ کیا تھا کہ دو دفعہ یہ نعرے لگائے گا, دوسرا موقع بھی کوئی آئے گا تقریر کے بیچ میں. خلاصہ یہ کہ اب یہاں پہ جملہ کیا ہے کہ قیامت تک دیکھا، یہ ایک جملہ. بعض علماء اس کو پڑھتے ہیں کہ 40 پشتیں دیکھی، 40 پشتوں کا جہاں مسئلہ آیا. تو اب ایک مرتبہ رابطہ کیا علم بشریات کے ماہروں سے جو نسل انسانی پہ تحقیق کرتے ہیں، کہ ایک پشت اور دوسری پشت میں کتنے سال جاتے ہیں، تو 40 پشتیں کتنی بنی. وہ تقریباً یہی 14.25 سال کے قریب بنا ایک اندازہ یہ لگا. اچھا میں بتا رہا ہوں کہ اندازے کیسے لگائے گئے. تیسرا اندازہ اس طرح لگایا گیا کہ جب زمانے کے امام کی ولادت ہوئی تھی تو ان کے بابا نے ان کا عقیقہ کیا تھا، اور یہ عقیقہ عام طریقے کے برعکس ہوا تھا. کہ عام طریقہ یہ ہے کہ ایک یا دو جانور عقیقے کے اندر ذبح کیے جاتے ہیں، مگر 60 سے زیادہ جانور تھے. وہ کتنے تھے اس کے عدد میں بھی اختلاف ہے، لیکن میں آپ کو بہت زیادہ الجھانا بھی نہیں چاہتا ہوں، اور کچھ علماء کرام مجلس میں موجود ہے اس لیے میں کوئی بے احتیاطی بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں. طالبان علم آ جاتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے، ہم طالب علم، یہ کہیں کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے زبان سے کہ عوام تو خیر اس کو نظر انداز کر دیں، لیکن بہرحال وہاں گرفت ہو سکتی. تو اب وہ ایک عقیقہ، ایک جانور کتنے سال کی زندگی کے لیے تحفظ دیتا، ایک اندازہ لگایا کہ آدمی کی اوسط عمر کیا ہوتی. تو کہا کہ اگر 11ویں امام نے ان کے لیے 60 جانور ذبح کیے، تو اگر ایک جانور 70 سال کی زندگی کو تحفظ دیتا تو 60 جانور کس کو تحفظ دیں گے، وہ اندازے لگ رہے ہیں. یہ میں اندازوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بھی وہ اندازے جو نسبتاً کم درجے کے. ایک بات میں نے شروع کی تھی اس جملے سے کہ جو میرے خیال میں بالکل غلط ہے. یہ اب آئے کچھ وہ چیزیں جو تھوڑی تھوڑی جان رکھتے ہیں لیکن غلط. پھر آئے علامہ مجلسی اور شیخ بہائی جیسے مہاراج، وہ میرا تھی تفصیل طلب اور نسبتاً خشک بحث. یہ تو آپ نے ذرا مزے سے سنا کہ عقیقے کے جانوروں سے اندازہ لگانا کہ امام کتنے سال تک غائب رہیں گے، یا 40 پشتوں سے اندازہ لگانا کہ مومنوں کا یہ سلسلہ کب تک چلے گا. مگر پھر علامہ مجلسی، وہاں دلیل ذرا اور زیادہ معتبر ہو گئی لیکن تھوڑی سی تفصیل طلب. موضوع اتنا زیادہ اہم نہیں ہے کہ میں مجلس کا مزید وقت اس پہ لگاؤں. تو خلاصہ یہ کہ یہ ساری روایتیں یہ بتا رہی کہ غیبت کا زمانہ کتنا ہی طولانی کیوں نہ ہو یا کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، حالات مومنین کے خلاف رہیں گے اور مسلمانوں کے بھی خلاف رہیں گے، مگر مسلمانوں کے حوالے سے ان کی غلطی بتائی گئی. دو روایتیں، روایتیں تو بہت ساری ہیں لیکن میں اپنے موضوع کو مکمل کرنے کی پریشانی میں. دو روایت، کہا یہ مسلمان کی وہ خرابی ہے جس کی وجہ سے کبھی وہ دنیا کے ایک خطے میں اور کبھی دنیا کے دوسرے خطے میں مظالم کا نشانہ بنتا، اور پھر صاحبان ایمان کی یہ خرابی. تین چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو اس سوال کا جواب کہ سب کچھ ہو رہا ہے تو امام خاموش کیوں. پہلی حدیث، لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه، کا آخری زمانے کی حالت ہی ہے. اور دونوں جملے بتا رہے ہیں کہ پورا پورا خطاب مسلمانوں سے ہے، نہ عیسائی سے، نہ یہودی سے، نہ کافر. کہا کہ آخری زمانے میں حالت یہ کہ اسلام کا فقط نام رہ جائے گا، اسلام کہیں نظر نہیں آئے گا. مسلمان کی اتنی بری حالت کیوں ہے، یہ سوال ہوتا. مگر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا مسلمان ہے بھی کہ نہیں. مسلمان کہتے ہیں جس نے اسلام قبول کیا. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اسلام ہوگا تھا آخری زمانے میں. لا یبقى من الاسلام الا اسمه، صرف ایک نام ہوگا اسلام کا. میں مسلمان، میں مسلمان، میں اسلام قبول کرتا ہوں، میرے پاس اسلام، خالی نام کا اسلام. ولا یبقى من القرآن الا رسمه، اور یہی قرآن کی حالت ہوگی کہ بس جو لکھا ہوا ہے کاغذ پہ وہ قرآن تو گھروں میں ہوگا، مگر ایکچوئل قرآن، اوریجنل قرآن، حقیقی قرآن کیا؟ حقیقی قرآن ہر مومن، وہ چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے مومن. جو قرآن کہتا جاتا ہے مومن وہ عمل کرتا جاتا. اگر الفاظ کو دیکھنا ہو تو کاغذ پہ جا کے دیکھو، اور اگر قرآن کو حرکت میں دیکھنا ہو تو مومن کی زندگی کو دیکھو، اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کی ساری زندگی. گویا اس کے گھر میں چلتا پھرتا قرآن یہ نہیں ہوگا، صرف ایک لکھا ہوا قرآن تو نظر آئے گا کاغذ کے اوپر، جو پروردگار کا مقصد نہیں تھا. اس سے زیادہ محترم کاغذ عرش معلیٰ پر بیت المعمور کے قریب موجود ہے، جسے لوح محفوظ کہتے ہیں. اس سے زیادہ اچھے طریقے سے قرآن وہاں. یہ قرآن تو اس لیے نازل کیا گیا کہ ہم میں سے ہر ایک قرآن بن جائے. لیکن پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے موضوع سے ذرا سا ہٹا تو واپس آئی ایک یہ چیز بتائی، اور اسی کی پہلی چیز کچھ اور حدیثوں میں اس سے زیادہ واضح کیا گیا کہ کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے مسلمان اس رحمت خدا سے محروم رہتا. کہا کہ مثلا اسلام اور قرآن کی یہ کیفیت اور عام مسلمانوں کی یہ کیفیت کہ سیاتی زمان علی امت ان قریب وہ زمانہ میری امت پہ آنے والا کہ جس زمانے میں الہم دنانیرو مال و دولت ان کا خدا بن چکا ہوگا. یہ دولت, یہ پیسہ, یہ ڈالر اور پاؤنڈ, درہم اور ریال, روپے, یہ ان کا خدا بن چکا. یعنی جس طرح انسان اپنی زندگی کا ہر کام کرتا ہے خدا کو راضی کرنے کے لیے. جو میرا مظلوم آقا میدان عرفات کی دعا عرفات میں کہتا کہ تو مجھے مل گیا تو سب مل گیا چاہے باقی دنیا میں کچھ نہ ملا, اور تو نہیں ملا تو میں نے سب کھو دیا چاہے ساری دنیا میرے ہاتھ میں آ چکی. یہ حالت آخری زمانے میں ہو جائے گی امت رسول کی پیسے کے حوالے. پیسہ کسی طرح سے حاصل کرنا, چاہے اس کو راضی کرنے کے لیے نمازیں قضا کرنا پڑ, چاہے پیسہ کمانے کے لیے حجاب اختیار کرنا پڑ, چاہے پیسہ کمانے کے لیے تربیت اولاد سے غفلت اختیار کرنا پڑ, چاہے پیسہ کمانے کے لیے داڑھیاں شیو کرنا پڑ, چاہے پیسہ کمانے کے لیے سگے بھائی کا حق مارنا پڑ, چاہے پیسہ کمانے کے لیے واجبات کو ترک اور حرام کو انجام دینا پڑ, یہ ایک جملہ ہی پورے گھنٹے کی مجلس بن سکتا. اور وہ نسا اہم قبلت ہوں, اور حالت یہ ہوگی کہ ان کی عورتیں ان کا قبلہ بن چکی ہوں. جس طرح انسان دنیا میں کہیں بھی کھڑا ہو, کسی علاقے میں ہو, چاہے وہ نارتھ پول پہ ہو, چاہے وہ ساؤتھ پول پہ ہو, چاہے وہ مشرق کے اندر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہو, چاہے وہ مغرب کے اندر مثلا لاس اینجلس کے قریب, دنیا کو چھوڑے, چاہے وہ چاند پہ پہنچ جائے, چاہے وہ مریخ پہ پہنچ جائے, جب کبھی اس کا رخ عبادت میں ہوگا تو قبلے کی طرف ہوگا. تو آخری زمانے میں یہ اسٹیٹس اور یہ احترام عورتوں کو دے دیا جائے گا. اور جس طرح سے انسان خانہ کعبہ کی خاطر کٹ مرتا, یہی حالت ہوگی کہ بیوی نے یہ بات کہہ دی. دوبارہ وہ شعر دہرا رہا ہوں کہ اکبر شہید ہوئے نہیں دشمن کی فوج سے, اکبر ڈرے نہیں دشمن کی فوج سے, مگر شہید ہو گئے بیگم کی نوج سے. کہا کہ آخری زمانے کی حالت یہ تو ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن چکی ہوں. اور عورتیں بھی کون سی, عورتیں بھی کون سی, وہ اس کی بھی تشریح آ گئی کہ سیاتی آریات ان کاشفات ان قریب وہ عورتیں میری امت میں آنے والی. بھائی اگر ہندہ اس شکل میں ہمیں نظر آئی میدان احد میں تو سمجھ میں آ جاتا کہ جو جگر چبانے کی کوشش کرنے والی ہو, جو یزید کی دادی ہو, تو ایسے ہی ہونا چاہیے. مگر اگر امت رسول میں کلمہ پڑھنے والی مومنہ کی یہ کیفیت جو فرماتے ہیں کہ آخری زمانے کی عورت, آخری زمانے کی عورت, وہ ہوا شر الازمنہ, یہ کہہ دیا کہ اس کی وجہ سے یہ زمانہ بدترین زمانہ ہوگا, حالت یہ ہوگی کہ عورت گھر سے نکلے گی, لباس پہن کے نکلے گی, لیکن ایسا لباس جس میں اس کا سارا بدن نظر آ رہا, اور سلسلہ روایات کا ہے جس میں پیغمبر اسی حجاب کے حوالے سے اس چیز کو مزید واضح کیا. لیکن میرا موضوع یہ نہیں, میرا موضوع کہ مردوں کے لیے ان کا قبلہ بن جائے گا ان کی عورتیں, اور عورتیں بھی اس ٹائپ کی عورتیں, عورتیں بھی اس قسم کی عورتیں. کہا جب یہ سارا ماحول تمہارا بنے گا تو آخر کس چیز کی وجہ سے یہ توقع کر رہے کہ پروردگار تم پر اپنی خصوصی رحمت نازل کرے گا؟ وہ ارحم الراحمین, گناہگاروں کا بھی خیال کرتا, لیکن جب مسئلہ گناہ سے بڑھ کر دین کے مذاق کا ہو جائے, دین کی توہین کا ہو جائے, حالت یہ ہو جائے کہ غالباً یہ جملہ جارج برنارڈ شا کا ہے کہ جب اس سے کہا گیا کہ تم نے اسلام اور مسلمانوں کے پیغمبر کی اتنی تعریف کی, اسے آپ باقاعدہ وہ جملے دیکھی کہ اسلام کی اتنی تعریف کی, مسلمانوں کے پیغمبر کی اتنی تعریف کی, تو پھر آخر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے ہو؟ اس کا یہی تو جواب تھا نا کہ جب میں وہ اسلام دیکھتا ہوں جو کتابوں میں ہے تو دل چاہتا ہے قبول کروں, اور جب وہ اسلام دیکھتا ہوں جو مسلمانوں کی زندگی میں نظر آتا تو میرا دل چاہتا ہے کہ دنیا کا ہر مذہب قبول کروں, اسلام کبھی قبول نہ کروں. اور یہ بات ہو رہی ہے آج سے 80 سال پہلے, تو 80 سال میں تو حالت اور زیادہ خراب ہوگی. وہ بھی جو اسلام سے متاثر ہے, مسلمانوں کو دیکھ کے اس کے دل میں تنفر پیدا ہو رہا, ذمہ داری ہم پر آ رہی ہے. پھر میں کہہ ایک 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 5 7 10 جگہ جگہ ایسے لوگ ہوں گے جو اس اندھیرے میں ایک مرتبہ چراغ جلائے بیٹھے, لیکن اجتماعی طور پہ قوم کی حالت کیا. اب آئیے میرا اصل موضوع. لیکن یہ ساری خرابیاں بتانے کے بعد, یہ ساری خرابیاں بتانے کے بعد آخری جملہ یہی کا کہ مگر اس بدترین ماحول میں وہ لوگ سامنے آ جائیں گے جو جس علاقے میں ہیں وہاں پہ چھوٹا سا اسلامی انقلاب بپا کریں گے, ہر علاقے میں. اور ایک علاقے میں تو اتنا بھرپور اسلامی انقلاب بپا ہوگا, جس کے حوالے سے ایک عالم اہل سنت کا وہ جملہ میں اکثر ممبر سے دہراتا ہوں, آج بھی سن لیجئے. تین بہت مشہور حدیثیں اس حوالے سے آتی ہیں. پہلی حدیث اور تینوں حدیثیں پیغمبر کی. سید نعمت اللہ ہے جزائری کی کتاب انوار النعمانیہ میں تینوں حدیثیں موجود. فرماتے ہیں اللہ کے رسول, میں نے لفظ پیغمبر اس لیے تھا کہ بارہواں امام آخری حجت خدا کا پیغمبر معصومین میں پہلے, ابھی اسلام آ رہا اور اسی وقت سے آخری زمانے کے انقلاب کی باتیں شروع ہو گئی. کہا آخری زمانے میں ایک ایسا انسان کھڑا ہوگا کہ جو آل محمد کے لیے میدان کو ہموار کرے گا, اور جس سے وہ مدد مانگے اس کے لیے اس کو جواب دینا واجب. ایک ایسا مرد مومن آخری زمانے میں دنیا کے سامنے آئے گا جو کوئی ایسی تحریک چلائے گا اور کوئی ایسا کام کرے گا کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ آل محمد کے لیے میدان ہموار ہو جائے. لیکن اس جملے کی مزید وضاحت تیسری حدیث میں ہو گئی جو پیغمبر کسی اور موقع پہ ارشاد فرمائی, لیکن انداز صاف بتا رہا کہ یہ اجمال ہے تو وہ اس کی تفصیل. دوسری حدیث پیغمبر نے فرمایا کہ عنقریب مشرق سے, عنقریب نہیں آخری زمانے میں مشرق, کچھ ایسے لوگ میرے دین کی خدمت کے لیے کھڑے ہوں گے کہ جو میرے اس بیٹے مہدی کے معاون بنیں گے کہ جس کو اللہ آخری زمانے میں ظاہر کر کے میرے پیغام کو پھیلانا ہے. اب آئیے تیسری حدیث. میں وہ حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں جو آپ نے اکثر سنی ہے علماء کرام سے, ساتویں امام کی حدیث کے قم سے ایک ایسا مرد مومن جہاد شروع کرے گا, وہ آپ نے بہت زیادہ سنی اور مجھے پتہ کہ اس ممبر سے بھی کئی بار یہ حدیث پڑھی گئی, اس لیے میں وقت کو دیکھتے ہوئے اس حدیث کو چھوڑ رہا ہوں. تیسری حدیث فرمایا آخری زمانے میں مشرق سے ایک ایسا گروہ کالے جھنڈے لے کے سامنے آئے گا, کالے علم. مشرق سے ایک گروہ کالے علم لے کے سامنے آئے گا کہ جن کا صرف ایک مطالبہ ہوگا کہ ہمیں اسلامی حکومت چاہیے یا اسلامی انقلاب چاہیے, اور ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا جائے گا, چنانچہ انہیں جنگ کرنا ہوگی. الفاظ رسول پڑھ رہا ہوں اور بہت احتیاط کے ساتھ, انہیں جنگ کرنا ہوگی یہاں تک کہ ان کی حکومت قائم ہو جائے گی, اور پھر وہ یہ معاملہ سپرد کریں گے میرے اس بیٹے کے کہ جس کا نام خدا نے آسمانوں میں مہدی رکھا ہے, اور جو ساری دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھرے گا جیسے پہلے ظلم و جور سے بھری. بس اگر تم ان لوگوں کو پالو تو ان کی مدد کے لیے جاؤ, چاہے تمہیں برف پر پھسل پھسل کے ہی کیوں نہ جانا پڑے, ولو علی الثلج, چاہے تمہیں برف ہی پہ کیوں نہ جانا پڑے. حدیث کے جملے پھر سنی, آخری زمانے ایک ایسا گروہ تمہارے سامنے آئے گا جو کالے علم لیے ہوں گے, صرف ایک مطالبہ کر رہے ہوں گے اسلامی حکومت, ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا جائے گا تو انہیں جنگ کرنا ہوگا, جنگ کے نتیجے میں یہ حکومت قائم ہو جائے گی, اور پھر وہ اس حکومت کو اس معاملے کو براہ راست میرے بیٹے کے سپرد کریں گے. یہ چار پانچ جملے. اب میں یہاں دو چھوٹے چھوٹے واقعات سناتا ہوں. پہلا واقعہ, ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا 79 کی 11 فروری کو, اور اس کے بعد ہر سال فروری کے مہینے اس انقلاب کے حوالے سے دنیا بھر کے مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کو بھی بلایا جاتا, اور آنے والے مہمان مختلف انداز کے ہیں, تو کسی کو خالی وزٹ کرایا جاتا ہے, کہیں سیمینار ہوتے ہیں, کہیں کانگریسز ہوتی ہیں, کوئی مجلسیں ہوتی ہیں, ایک سلسلہ. ان علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا جو اس انقلاب سے سب سے زیادہ امپریس ہوا گرج دنیاوی اعتبار سے, وہ ایک ایسا علاقہ کہ فرانس کے لوگ بھی سیر و تفریح اور عیاشی کے لیے وہاں پہ جایا کرتے تھے, یعنی کہ وہ آغا تجانی تھے کہ جن کی کتابیں آپ کو مشہور آپ کے علم میں ہیں, اور یہیں کا یہ عالم ہے جس کا پورا واقعہ اس کتاب میں لکھا گیا کہ جس کے بارے میں اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ آپ یہ بتائیے کہ اس موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ظہور ایمان کے ٹاپک پہ سب سے اچھی کتاب کون سی؟ تو ایک ہی نام آتا ہے آغا قرآنی کی اثر ظہور، یعنی اردو کے اعتبار، اس میں بھی یہ پورا واقعہ، بلکہ اس کی ہیڈنگ ہی یہی ہے کہ ایک تیونسی عالم کا واقعہ۔ خیر اب وہ واقعہ کیا ہے کہ وہاں سے اگلے سال شرکت کے لیے ڈیلیگیشن آئے، تیونس میڈیٹیرین پر ہے، میڈیٹیرین یعنی بحیرہ روم، یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ نہ سردی زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی زیادہ ہوتی، چنانچہ ان لوگوں نے زندگی میں کبھی برف دیکھی ہی نہیں، اور تہران اور ایران میں فروری کا مہینہ شدید برفباری کا مہینہ بن جاتا ہے۔ تو یہ لوگ آئے تہران میں قیام کیا یا قم میں، اور وہاں کے مہمان ہیں بہترین ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ اگلی صبح کو ایک اجلاس میں شرکت کے لیے جانا، ایک کانگریس ہو رہی ہے جس میں مختلف مقالے یا پیپرز پڑھے جائیں گے، یہ عالم جس ڈیلیگیشن میں ہے اس کے لیڈر، کیونکہ سب سے زیادہ علم بھی ان کے پاس اور سب سے زیادہ عمر بھی، وہ معمر عالم سفید داڑھی، ساری زندگی قرآن اور حدیث میں گزاری۔ صبح کا وقت ہی لوگ باہر نکلے، مہمانوں کو لانے کے لیے گاڑیاں کھڑی کر دی گئی، ہوٹل کے دروازے سے گاڑی کے دروازے تک جانا، اور تب اس وقت شدید ترین برف باری کے لپیٹ میں یہ آگے بڑھے۔ ضعیف آدمی، ویسے ہی جسم میں ہلکا سا راشد اسا کے سہارے چلتے ہیں، اور جب برف گر کے تھوڑی جم جائے تو اس میں چلنا کتنا مشکل۔ آپ میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جن کے رشتے دار امریکہ کینیڈا میں اس مسئلے کا سامنا کرتے ہیں، کتنا ڈر لگتا ہے ہر مالک کے مکان کو کہ اگر میرے گھر کے سامنے کوئی چلتے چلتے گرا اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی تو برف کیونکہ میرے گھر کے سامنے ہے تو کمپنسیشن مجھے دینا پڑے گا، سارا اس کا علاج کا خرچہ ورچہ جو بھی وہ مانگے۔ وہ خیر خلاصہ یہ ہے کہ نئے آدمی کو تو چھوڑے، جو پرانے آدمی ہیں جن کی زندگیاں گزری ان کے لیے بھی برف پہ چلنا مشکل، یہ تو زندگی میں پہلی مرتبہ چل رہا ہے، چلے اندازہ نہیں ہوتا گر پڑ۔ ایک مرتبہ گرے، 70-80 سال کا ایک بوڑھا آدمی عام زندگی میں کہیں گر جائے تو چاروں طرف سے مجمع دوڑ کے آتا ہے کہ ان کی مدد کر۔ وجہ یہ کہ اتنے اہم عالم اور ان کا اپنا ڈیلیگیشن، ان کے شاگرد، ان کے ساتھ سب چاروں طرف سے دوڑے تاکہ اس 80 سال یا 70 سال کے بوڑھے کی مدد کی جائے۔ انہوں نے کہا رک جاؤ، کوئی میرے قریب نہ آنے پر رک جاؤ۔ اب الامر فوق العادہ، دل چاہتا ہے کسی کام کرنے کا لیکن حکم آ گیا تو حکم ماننا زیادہ اہم ہے، رک گئے۔ اور یہ بڑی مشکل، پہلے تو کچھ دیر اسی برف پہ ان کو پھسلنا پڑا، اٹھنے کی کوشش کریں اٹھا نہیں جا رہا، آہستہ آہستہ اپنے جسم کی طاقتوں کو جمع کیا اور کھڑے ہوئے۔ اب لوگ قریب آئے اور سوال کیا، خاص طور پر ان کے شاگردوں نے، کہ آخر وجہ کیا کہ لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ اور بالکل ایک عام سی بات ہے کہ زمین پہ گر گیا اس کی مدد کی، آپ نے منع کیوں کیا، کیا وجہ، کیا یہ کوئی غلط کام ہے یا اسلام میں کوئی مکروہ کام؟ کہا کہ نہیں، جتنی دیر میں برف پہ گرا تھا اور مجھے اٹھنے میں لگ رہے تھے میں حدیث کا مزہ لے رہا تھا، حدیث کا بھی ایک مزہ ہوتا، میں حدیث کا مزہ لے رہا تھا۔ کون سی حدیث؟ تاکہ ساری زندگی، مثلا سمجھ لیجیے 50 سال، ایک حدیث رسول میں نے پڑھتے ہوئے اپنے شاگردوں کو سمجھاتے ہوئے گزاری، آج تک یہ حدیث میری سمجھ میں آئی نہیں تھی، لیکن آج یہ حدیث خود میرے اوپر گزر رہی ہے تو ایک عجیب لطف و مزہ آ رہا کہ 50 سال جو حدیث میری سمجھ میں نہیں آئی آج سمجھ میں آ رہی۔ کہا کون سی حدیث؟ یہ والی حدیث دوہرا، جو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ فقط ہماری یعنی شیعہ کتابوں میں، وہ عالم بتا رہا ہے کہ تمام مسلمانوں کی کتابوں میں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو کہا کہ وہ گروہ آئے گا جو اسلامی حکومت کا سلسلہ میرے بیٹے مہندی سے ملائے گا، تو وہ جب وہ گروہ ظاہر ہو جائے تو اس کی مدد کے لیے جاؤ، ولو اس پل چاہے تمہیں برف پر پھسل کے جانا پڑے۔ اور میں اکثر سوچتا تھا کہ 50 سال اس حدیث کو سنانے والا اور شاگردوں کو پڑھانے والا، کہتے میں اکثر سوچتا تھا جو امام آئیں گے تو مکے اور مدینے میں آئیں گے، اور دونوں جگہ پہ برف کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے، یہ رسول نے کیا کہہ دیا کہ اس امام کے آنے سے پہلے جو گروہ آئے گا اس کی مدد کے لیے برف پہ جانا ہے۔ آج جب میں قم کے ہوٹل کے باہر اس طرح سے برف پر پھسل پھسل کے چلا تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کا رسول کس انقلاب کی بات کر رہا تھا اور کس گروہ کی بات کر رہا تھا۔ تو پتا چلا کہ خالی ہماری کتابوں میں ہی یہ حدیث نہیں، تمام مسلمانوں کے پاس یہ حدیث ہے کہ جاؤ اور اس کی مدد الگ کرو اور اسے ظہور امام کی نشانی سمجھو. اب ایک جملہ اور کر دوں, یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی جو اس انداز کی کتابیں بہت شوق سے پڑھتے ہیں. پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور بیوروکریٹ گزرے, زندہ ہیں لیکن بہرحال ریٹائر ہو گئے, مختار مسعود. مختار مسعود انہوں نے کئی کتابیں لکھی, لیکن ایک کتاب ہے ان کی لوح ایام, ابھی 4-5 سال پہلے چھپی, مجھے بھی پڑھنے کا موقع ملا ہے گھر کی اس قسم کی کتابیں. نہ میرا شوق ہے نہ میرے پاس وقت, لیکن ایک خاص وجہ سے میں نے پڑھی. یہ وہ کتاب کہ اس دوران جب یہ ایران کا انقلاب آ رہا تھا تو پاکستان کے یہ بیوروکریٹ بہت ہی سینئر بیوروکریٹس میں تھے, آر سی بی کے ہیڈ کوارٹر میں تہران میں مقیم, اور کوئی خاص ایسا مذہبی آدمی بھی نہیں اور شیعہ سے تو کوئی تعلق نہیں. تو ڈائری ہے ان کی کہ پورے انقلاب کو انہوں نے دیکھا ایک غیر جانبدار آدمی کی حیثیت, نہ اتنے سخت دشمن اہل بیت کہ ایران کی ہر چیز بری لگی, اور نہ ہی کوئی ایسا محب اہل بیت جو مرجعیت اور ولایت فقیہ کو جانتا ہوں, اس لیے جس کو لوگ الگ سمجھتے ہیں اس کو وہ تو صحیح سمجھے, ایسا بھی ایک غیر جانبدار آدمی. پورا انقلاب دیکھا, بہت کم انقلاب کے حوالے سے ایسی کتابیں چھپی. چنانچہ اس کے اندر جب وہ یہ لکھتے ہیں کہ کس چیز نے آخر شاہ ایران گھٹنے ٹیک کر شکست تسلیم کرنے پہ مجبور کر دی, جبکہ دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے اور بظاہر بہت بڑی فوج بھی ہے اور بظاہر ایک نظام قائم. انقلاب آیا تھا شاہ کے جانے کے بعد, شاہپور بختیار کے زمانے, مگر کس چیز نے اس کو توڑ دیا؟ تو چونکہ ان کی پوزیشن اتنی اہم کہ آر سی ڈی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے تھے, تو ایران اس ظالم قیادت سے ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ, تو وہ ان کا جواب ہے جو آپ نے ویسے بھی سنا ہوگا, لیکن ایک عالم کی زبانی سننا اور ایک اس قسم کے آدمی کی زبانی سننا اور. صرف کہہ رہے دو دن ایسے گزرے جس کی وجہ سے شاہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے. اب نہیں, وہ اس سے پہلے نکل چکا تھا, کہا جب انقلاب سے پہلے والا, جو انقلاب سے پہلے والا محرم کا مہینہ آیا اور 9 محرم اور 10 محرم کو اس نے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کر تہران کی سڑکوں پہ نکلنے والے اس جلوس کا مشاہدہ کیا, کہ جس جلوس کی خاصیت دنیا کے ہر جلوس کی طرح ایک ہی تھی کہ ہر طرف کالے رنگ کے علم نظر آ رہے تھے, ہر طرف سیاہ پوش سزاداران امام مظلوم تھے اور ہر طرف سیاہ علم تھے, ہر طرف کالے علم تھے, جو اوپر ہیلی کاپٹر کے اوپر 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ کی آبادی والے شہر اتنے بڑے بڑے جلوس نظر آئے. صرف دو دن کے جلوس, 9 محرم اور 10 محرم ٹوٹ گیا, وہ اندر سے ختم ہو گیا. وہ شاہ تو شاہ ایک عام آدمی بھی نہیں رہا, اتنا اس نے اپنے آپ کو کمزور محسوس کیا کہ ایک طرح سے کہیے کہ جان چھوڑا کے بھاگا. پیغمبر کی حدیث, مشرق سے ایک ایسا گروہ کھڑا ہوگا جس کی نشانی یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کالے پرچم ہوں گے یا سیاہ علم ہوں گے, اور ادھر یہ مختار مسعود اس لوح ایام میں لکھتے ہیں. اور ان میں سے بھی ایک, جب امام خمینی فاتحانہ انداز سے تہران کی سڑکوں سے گزرے تو اس سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے وہ منظر بھی دیکھا کہ جلوس کیسے جا رہا ہے. یہ تو میں اس کتاب کے دلچسپی کے حوالے سے جملہ میں نے کہا, کہا وہ کالے علم توڑ کے رکھ دیا اس نے دنیا کے اتنے ظالم و جابر ڈکٹیٹر کو. اور پیغمبر نے دیکھیے حدیث کے دو جملے, شروع میں ایک جملہ کالا علم, آخر میں ایک جملہ مدد کو جاؤ چاہے برف کے پھسل کے جانا پڑ رہا ہو. ایک جملے کی تشریح آپ نے یونس کے ایک عالم اہل سنت سے سنی, دوسرے جملے کی تشریح آپ نے ایک دنیا دار بیوروکریٹ سے سنی, اور دونوں یہ بتا رہے ہیں کہ سارے اشارے کس طرح ہو رہے ہیں. اور یہاں پر ایک بات میں اور کہہ دوں, اور وہ یہ کہ جب کبھی مسلمان مومن آل محمد کا ماننے والا کسی ہتھیار کو استعمال کرتا دشمن کے خلاف اور دشمن اس ہتھیار سے شکست کھاتا, یہ بہت لمبی بات ہے بہت طویل بات ہے, میں اسے بہت سمیٹ رہا ہوں, اور دشمن شکست کھاتا, تو خیر آپ کتنے ہی دشمنوں کو شکست دے دیں شیطنت تو باقی رہے گی جب تک کہ شیطان نہ مارا جائے. شروع مجالس میں آ چکا, ایک گیا دوسرا آ گیا, دوسرا گیا تیسرا آ گیا, ایک ملک کا نظام صحیح ہوا دوسرے ملک کا بھی نہ, لیکن شیطان اب یہ سوچتا, یہ الفاظ میرے ہیں مفہوم روایتوں کا, کہ چلو فلاں علاقے میں فلاں ہتھیار کی وجہ سے ہم مار کھا گئے, ٹھیک, شکست ہو گئے. آئندہ یہ طریقہ اختیار کرو کہ یہ لوگ یہ ہتھیار استعمال ہی نہ کر پائے. چنانچہ اس ہتھیار کو بے اثر بناتا ہے, اس کند بناتا ہے, اور اس کے اندر بعض اوقات بہت احتیاط سے میں جملوں کا انتخاب کر رہا ہوں, مخلص صاحبان ایمان سمجھ نہیں پاتے کہ اس کا مقصد کیا ہے. آزادائی کی طاقت 1400 سال سے دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن خاص موجودہ زمانے کے جو آخری 25 سال, یہ جملہ آپ نے سنا ایک ایسے آدمی کا کہ جس کا کوئی تعلق کبھی آزاداری سے نہیں رہا, لیکن وہ کہتا ہے کہ دو جلوس, سیاہ پوش جلوس, اس انداز سے دنیا کے ظالم ترین ڈکٹیٹر کو توڑ کے رکھ دیا کہ خود وہ حیرت زدہ رہتا. یہ طاقت ہمارے جلوس اور ہماری آزاداری کی طاقت, یہ اتنی بڑی طاقت کہ آزاداری کی وجہ سے ہر زمانے میں دشمنان اہل بیت کو شکست ہوئی, مگر ایسی شکست, زخموں کو چاٹ چاٹ کے وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. مگر اب بتائیے, نعوذ باللہ, میں کہتا ہوں ان کی جگہ آپ رکھیے اپنے آپ کو اور سوچیے کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہوتے, کس کی بات میں کر رہا ہوں, میں اسی لیے بہت سنبھل کے میں بات بڑھا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی پھیل جائے, یہ سوچیے کہ آپ شیطان بن گئے. اعوذ باللہ, نہیں, آپ مومن ہیں, بہت محب اہل بیت ہیں, بہت متقی ہیں, لیکن فرق کیجئے کہ ہم شیطان بن گئے اور ہم دیکھیں کہ فلاں آدمی نے فلاں چیز کے ذریعے ہمیں ہرایا, تو اگر ہم بے وقوف شیطان بھی ہوں تو کیا یہ چاہیں گے کہ آئندہ اس کے بعد یہ ہتھیار رہے؟ چھینو اس سے, ایک شکست ہو گئی دوسری نہ ہونے پر. اور شیطان تو کمبخت عاقل نہیں ہے, لیکن ہے بڑا شاطر اور بڑا ذہین. کیسے ممکن ہے کہ ہمارے پاس وہ اس ہتھیار کو رہنے دے گا کہ جو ایک مرتبہ اس کو اتنی بڑی شکست دے چکا, جو ائمہ طاہرین اور انبیاء کے علاوہ کسی غیر معصوم کے ہاتھ سے تو شاید اس نے نہ کھائی. چنانچہ کام شروع ہوا اور کوشش یہ کی گئی کہ آزاداری کے انسٹیٹیوشن یا ادارے کو کمزور کیا جائے. اور دشمن کس طرح سے کام کرتا ہے, اس کے لیے شہید دست غیب شیرازی علی اللہ مقامہ نے بھی ایک واقعہ لکھا, اور مجھے ذاتی طور پہ معلوم کہ یہ واقعہ اس ممبر سے کئی بار پڑھا گیا, اس لیے میں اس کو دوہرا تو دوں لیکن بہت سرسری. مزہ تو وہی ہے کہ پوری تفصیل سے واقعہ سنایا جائے, لیکن مزہ لینے کا وقت نہیں ہے, آپ کو پیغام پہنچا کے آپ کی زحمتیں تمام کرنے کا وقت. بہت ہی مشہور, ایک اندازہ لگائیے کہ دشمن ہماری سادگی اور بھولپن سے فائدہ اٹھاتا. فارسی کا محاورہ ایسے ہی تو نہیں ہے نا کہ دانا دشمن بہرحال نادان دوست سے بہتر ہوتا. نادان دوست, بچے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کہانی, وہ ریچھ اپنے آقا کے منہ پہ بار بار بیٹھنے والی کم وقت مکھی. یہ کہانی میں کہانی سمجھ کے نہیں سنا رہا, جملہ ذہن میں رکھیے گا, بہت اہم پیغام. آقا سو رہا ہے, ریچھ بہرحال اس کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کے آرام کا خیال کر رہا ہے اور پنکھا جل رہا ہے, مگر دیکھ رہا کہ بار بار ایک کم وقت مکھی آ کے میرے آقا کی ناک پہ بیٹھ جاتی. کیا سب کسی طرح جاتی نہیں, تو کیا کیا اس بڑا پتھر اٹھا کے اس طرح مارا مصیبے کے کم وقت مکھی مر گیا. وہ پتا نہیں کم وقت مری کہ نہ مری, لیکن اس کا نیک بخت آقا پہلے مر گیا. نادان دوست یہی کرتا کہ بجائے اس کے کہ اس مچھی کو نقصان پہنچائے, جس مچھی سے اپنے آقا کو بچانا اس آقا کو ختم کر دیتا. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ہم کسی چیز میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن پوری معلومات نہیں ہے, تو بجائے اصلاح کرنے جس چیز کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اس چیز کا ہی خاتمہ کر دیتے ہیں. اناڑی مکینک کی مثال ہے نا, آپ کو معلوم کہ کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں خراب ہو جائے, گاڑی خراب ہو گئی, اے سی خراب ہو گیا, پنکھا خراب ہو گیا, کسی اناڑی مکینک سے ٹھیک کروائی تو جو خرابی تھی وہ تو دور نہیں ہوگی بلکہ اور جتنی خرابیاں نہیں تھیں وہ بھی اس میں پیدا ہو جائیں گی. چنانچہ کمپنیاں بھی کہتی ہیں کہ اگر آپ نے ہماری چیز کسی اور سے اس کی اصلاح کرائی تو کوئی گارنٹی, کوئی وارنٹی, کوئی ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, اور یہ تو ہوتا ہے اپنی نادانی, اور اگر پیچھے کوئی ایسا ہو جو ہماری بھولپن اور نادانی کو اور بڑھانے والا ہو تو یہ واقعات ہوتے ہیں. شہید دست غیب نے بھی یہ واقعہ لکھا, لیکن بعد میں یہ واقعہ لوگوں نے ذرا الفاظ بدل بدل کے اپنے شہروں کے حوالے سے کہا. بنیادی طور پہ یہ واقعہ سامرہ شہر کا اور اس وقت کا, جب مرجعیت کی طاقت برطانیہ کے منہ پہ ایسا تھپڑ مارا کہ 200 سالہ برطانیہ اقتدار, برطانوی اقتدار, ایسا تھپڑ کبھی کہیں سے نہیں ملا. کون سا مسئلہ؟ مشہور آغائے شیرازی, آغائے بزرگ شیرازی, آغائے مرزا حسن شیرازی, شیخ مرتضی انصاری کے باپ کے مرد, اور 1312 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, یعنی آج سے ٹھیک 110 سال پہلے. اور ایک مرجعیت کے اعتبار سے ان کی شخصیت کافی چیزیں قابل توجہ. یہ وہ مرجع ہیں جو مرکز علمی کو اٹھا کے سامرہ لے گئے. کیا دور اندیشی اور دور بینی تھی مرد بزرگ کی. اور سامرہ وہ شہر ہے کہ آج بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں, اور کیوں نہ جائیں, ہمارے لیے کربلا اور نجف کی طرح کاظمین اور سامرہ بھی اتنی اہمیت رکھتا. اور سامرہ کے اس اعتبار سے خصوصی مرکز توجہ کہ یہاں پر ہمارے اس امام کا جس کے انتظار اور فراق میں ہم تڑپ تڑپ کے دن و رات گزار رہے ہیں, ان کا شہید بابا بھی یہیں پہ دفن ہے, اور ان کی والدہ نرجس خاتون کی قبر بھی اسی سامرہ میں, اور ان کی غیبت کی جگہ جہاں سے غائب ہوئے تھے سرداب مقدس بھی وہیں پر, چاہے بعض اوقات وہاں جانے سے روک دیا جائے لیکن بہرحال جگہ تو وہیں پر. خاص ایک تعلق ہے کہ یہ وہ شہر جہاں ہمارے زمانے کا امام پیدا ہوا اس تہخانے میں نہیں ہے. جزیرہ خضرہ کے حوالے سے 2 دفعہ اس سلسلے میں بات آ چکی وہ واقعہ سن. اس شہر میں اکثریت غیر شیعہ حضرات کی, لیکن کیسے غیر شیعہ حضرات کے, کوئی کسی قسم کا تعصب نہیں ہے, مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ کے سب متحد. وہاں پہ آغا شیرازی نے بیٹھ کے وہ فتویٰ دیا جو تمباکو کو فتویٰ کہنا تھا کہ یحرم استعمال التمباکو بأی نحو کان, کہ استعمال تمباکو کا استعمال حرام ہے چاہے کسی طریقے سے بھی ہو, اور یہ استعمال آج کے دور میں ایسا ہے جیسے امام زمانہ سے جنگ کی جائے. یہ ان کے فتوے کی تحریر, اس کا ایک پس منظر, ایک بیک گراؤنڈ ہے, آپ سنتے رہتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں یا کوئی غیر مشہور بات نہیں. لیکن اس کے بعد وہی جو آج ہمارا آخری موضوع بنا تھا اور کل تفصیل آئی, اس کے بعد برطانوی استعمار کے منہ پہ تھپڑ پڑ گئے, اور وہ تجارت کے بہانے جو داخل ہونے والے تھے وہ ان کا داخلہ بند ہو گیا. لیکن کیا انہوں نے چھنڈے پیٹو اس کو برداشت کر لیا؟ کر نہیں. اب اس مرجعیت کی طاقت کو بھی توڑنا, اور سامرہ ہو جائے تو سامرہ شہر کو بھی ختم کرنا. کچھ عرصہ گزرا, یہ واقعہ بعد میں آپ نے شیراز کے حوالے سے سنا ہوگا, یہ واقعہ بعد میں آپ نے نجف کے حوالے سے سنا ہوگا, لیکن بنیادی طور پر سامرہ کا واقعہ. اب کچھ عرصے کے بعد سامرہ میں کچھ نوجوان سمجھدار اور ہوشیار, دو چیزیں بہت ضروری. کچھ لوگ ہوشیار ہوتے ہیں لیکن بھولے بھالے ہوتے ہیں, تو وہ اپنی ہوشیاری سے بجائے اس کے کہ جاگتے رہو کی آواز لگانے کے اور نقصان پہنچا دیتے ہیں. کچھ لوگ سمجھدار ہوتے ہیں لیکن سمجھداری کس کام کی, گھر میں سو رہے ہوتے ہیں, جیسے آج بھی ہماری قوم کے ایک بڑے حصے کی حالت ہے. بہت سارے جملے ایسے ہیں کہ سمجھانے کو دل چاہتا ہے حدیثوں سے, تاریخ کے واقعات سے, معصومین کے صحابیوں سے, وقت نہیں. خلاصہ یہ ہوشیار اور سمجھدار نوجوان, انہوں نے ایک عجیب چیز محسوس کی, ہمارا اتنا اچھا شہر, معصومین کے روزے, 2 امام یہاں پہ دفن, دنیا بھر سے شیعان حیدر کرار اور زواران امام مظلوم یہاں آتے, اور صدیوں سے سلسلہ چل رہا بڑے اچھے طریقے سے, بظاہر غیر لیکن ان کے شہر میں لوگ اچھے طریقے سے رہ کے جاتے. چند دنوں سے ایک ٹینشن سا کریٹ ہو رہا, آپس میں ذرا نفرتیں بڑھ رہی, یہاں جن کی اکثریت ہے ان کی آنکھوں آہستہ آہستہ کینا, ایک عداوت, ایک دشمنی سی جھلک رہی. اب ایک تو بہت آسان کہ ہم ایک مرتبہ یہ نعرہ لگا دیں کہ ان کے خلاف جہاد بازی میں تو ہی دشمنان اہل بیت, یہ تو ہمیشہ یہ کریں گے. نہیں, سمجھدار. آخر کیا ہوا کہ صدیوں سے اس طرح ہم لوگ رہ رہے ہیں اور اتنے اچھے انداز میں رہ رہے ہیں کہ ہمارا مرجع نجف کے حوضے کو اٹھا کے سامرہ میں لیا. یہ راتوں رات تبدیلی آتی ہے تو ہوتا ہے کوئی نہ کوئی, ہر کوئی معاشیوں کی پردہ زنگاری میں اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا وہ تحقیق کرنے نکلی. اتنے ہم کو ہوشیار اور ذہین اور سمجھدار نوجوان آج چاہیے. تحقیق کرنے نکلے کہ ماجرا کیا, چنانچہ جن کے دلوں میں آہستہ آہستہ نفرت پیدا ہو رہی تھوڑا تھوڑا کر کے ہر ایک سے رجوع کی, کاش جس ملک سے میرا تعلق ہے, میں بہت باتیں کھل کے نہیں کہنا چاہتا, وہاں بھی آج سے 25 سال یا 30 سال پہلے ذرا سے ہمارے کان کھڑے ہو جاتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آہستہ آہستہ آپس میں دشمنیوں کی بنیاد پڑ رہی کیوں بڑھ رہی ہے اس کا علاج وہیں کر لیتے. اس وقت ہم نے نظر انداز کیا ہم بہت طاقتور, ارے ہم جس جگہ چاہیں جہاں چاہیں مجلس بھی کر سکتے جلوس بھی نکال سکتے, کون ہمارے خلاف بولے. وہ 25 سال کے اندر دشمن نے موقع سے فائدہ اٹھا کے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دی. کچھ انداز ذاکری کا, کچھ انداز کچھ مومنین کا, خیر بہت سینسیٹیو ایشو ہے, وقت بھی کم ہے, جلدی جلدی میں شاید میں کوئی غلط بات کہہ جاؤں واپس آئی, یہ کام کھڑے ہو. یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے کہ بھائی یہ تو ہی دشمن, یہ تو ہمیں ختم ہی کریں گے. یہ بیٹھے بیٹھے دشمنی کیسے شروع ہوئی جو اتنے اچھے حالات چلے آ رہے تھے. پتا چلا کہ ہر آدمی کی زبان پہ ایک ہی شکایت ہے کہ یہ جو سامرا کے مین گیٹ کے اوپر نابینا ذاکر مجلس پڑھتے ہیں, آپ کو عراق کا ایران کا رواج معلوم, مشہد میں چلے جائیے قم میں چلے جائیے, تو وہاں پہ روز آنا تقریباً ہر نماز کے بعد خصوصاً فجر کے بعد بہت سے ایسے لوگ جو ثواب میں شرکت کے لیے مصائب امام پڑھتے ہیں. تو 5 منٹ کے مجلس پہ, 7 منٹ کے مجلس پہ, 10 منٹ کے مجلس خالی غم کا بیان ہوتا, تو سلسلہ ایک جگہ ختم ہو دوسری جگہ شروع. تو کہا کہ یہ جو ذاکر اب سالوں سے یہاں پڑھنے کو 40 سال, اب ان کی مجالس کچھ ایسی ہیں کہ ہم جب سنتے ہیں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. کیا خاص بات, 40 سال سے مجلس پڑھنے والے تو برداشت کر رہے تھے, اب یہ 4 مہینے سے برداشت نہیں ہو رہے. کہا کہ بات صحیح ہو کہ غلط, لیکن جس انداز سے یہ پڑھتے ہیں ہم تب تک سنیں گے. کیا انداز, کیا آپ کے یہاں مجالس ہوتی تھی اور ہم بھی شریک ہوتے تھے, بنیادی طور پہ کربلا کے مسائل بیان ہوتے, یہ 4 مہینے سے ایک ہی مسائل بیان کر رہے ہیں اور بار بار نام لے لے کے کہ شہزادی پہ ظلم ہوا اور کس طرح گھر کا دروازہ چلا اور پہلو پہ کوڑا پڑا اور محسن شہید ہوئے, اور ایک ہی چیز 4 مہینے سے, ایک دن دو دن چار دن 6 دن ہم نے برداشت کیا, ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. ہمارے دلوں کی بات آ رہی, چاہے ہمیں برا لگے لیکن اس کے ذہن سے سوچئے, تاریخی واقعہ ہے, ہسٹوریکل فیکٹ. یہ نوجوان ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جوش میں آ جاتا, کہتے جو حقیقت ہے وہ بیان ہو, برا لگتا ہے آپ کو رشوت دیجیے اپنے بزرگوں کو, صحیح ہے بزرگوں کو اختیار کیجیے. کہا نہیں, یہ آخر ذاکر کو کیا ہوا وہاں سے, کہا کہ بھائی آپ 40 سال سے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے آپ پڑھ رہے ہیں, ہمارے باپ کہتے تھے کہ ان کے بچپنے سے پڑھ رہے ہیں, ہر طرح کے مسائل پڑھ رہے ہیں, یہ 4 مہینے سے ایک ہی موضوع اور وہ بھی بہت کھلا کھلا, کیا اور کوئی مسائل آپ کو آتے نہیں بھول گئے؟ کہا کہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں, مگر کیا کریں, کسی مومن نے منت مانی تھی کہ وہ یہی والے مسائل کی مجلس روز کرائے گا اور اس کی منت پوری کرنے کے لیے میں یہ پڑھتا ہوں. کون مومن, ایسی منت سنی بھی نہیں عام طور پہ, کس نے یہ منت مانی؟ کہا میں تو نابینا ہوں, مجھے کیا پتا. روز آنا رات کو میرے گھر میں ایک مومن آتا اور کہتا ہے کہ ایک منت مانی تھی, تو میں وہ مجھے ایک درہم ہدیے کے طور پہ دیتا ہے تاکہ میں یہ مسائل پڑھوں. میں پڑھ رہا ہوں اور 4 مہینے سے منت چلی آ رہی ہے. ٹھیک, تو کس وقت آتے ہیں؟ کام اصل رات کے 10 بجے. جی, اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے. 10 بجے جو مومن آئے, کیونکہ واقعہ مشہور بھی اور آپ کو سمجھ بھی گئے ہوں گے اور گھڑی کی سوئیاں بھی 10:05 پہ پہنچ چکی, اس لیے بات بہت جلدی چلی. اس کو جب وہ ایک دم دے کے نکلا, اس کو روک لیا. تو بھائی آپ کون ہیں اور کون سی آپ کی ایسی حاجت پوری ہوئی اور کون سی آپ نے منت مانی؟ گھبرا کے کہا میری منت نہیں, منت کسی اور نے مانی تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ میں بہرحال میری منت ہے, میں سامنے نہیں آنا چاہتا. وہ روزانہ مجھے 2 درہم دے کے جاتا ہے کہ 1 درہم آپ ذاکر کو دے دیں اور جو آپ زحمت کر رہے ہیں 1 درہم اپنی ہے, زحمت کا حق سے زحمت لے لیں. اچھا, ایسا کون آدمی ہے, ایسی تو منتیں نہیں سنی اس کو, وہ کتنے بجے آتا مثلا؟ اب یہ جملے کی مثال ہے. کہا وہ شام کے 7 بجے آتا ہے, مغرب اور عشاء کے بیچ میں پہنچ گئے اس کے گھر. وہ صاحب نکلے, 2 درہم دے پکڑ لیا, بھائی آپ کون ہیں اور کیا منت ہے اور کیا سلسلہ ہے کچھ پتا تو چلے. اتنی پراسرار منت ہے تو نہیں مانی جاتی. کہ نہیں میری منت نہیں, ایک اور صاحب ان کی منت ہے اور وہ کسی وجہ سے چاہتے ہیں کہ معاملہ چھپا رہے, تو روزانہ مجھے 3 درہم دے کے جاتے ہیں کہ آپ کسی کے ذریعے وہ ذاکر سے یہ خاص یہ والے مسائل وہ مجلس پڑھوائیے اور ایک میرا حق زحمت ہے ناقی آ جائے. اب تو بہرحال ایک بے وقوف بھی آدمی ہو تو اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے. چنانچہ فیس کیا 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 تو پتا چلا کہ پہلا آدمی جہاں سے سلسلہ شروع ہوا, آخری آدمی ہے وہ نابینا ذاکر, اور پہلا آدمی ہے بغداد میں موجود برٹش ہائی کمیشن کا فرسٹ آفیسر, کہ جس نے یہ سلسلہ شروع کیا اور صرف ایک مقصد تھا کہ اس انداز کا بیان ہو اور اس انداز سے نام لیے جائیں کہ وہ شہر کے جہاں پہ اتنے سالوں سے اتنے بہترین ماحول میں سارے مسلمان فرقے ایک ساتھ عزاداری کر رہے ہیں، وہاں پہ خود بخود شیعہ سنی دشمنی پیدا ہو جائے. وہ سمجھدار نوجوان پہنچ گئے حقیقت کی طرح، لیکن آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں پہنچے. وہ اپنے اپنے دیہاتوں کا جائزہ لے، اپنے اپنے شہروں کا جائزہ لے، اپنے اپنے محلات کا جائزہ لے. خاص طور پر پاکستان والے 20 سال پہلے کتنا اچھا ماحول، 40 سال پہلے اور اچھا ماحول، لیکن کس طرح سے تبدیلی آئی. ہر چیز کی ذمہ داری غیر پہ نہیں ڈالی جا سکتی. کہیں ایسا تو نہیں ہمارے بھول پن سے کسی نے فائدہ اٹھایا ہو، ہماری سادگی سے کسی نے فائدہ اٹھایا؟ نہیں. اصل جملہ یہ کہ جو اہل بیت کی محبت ہر ایک کے سینے میں ہے اور جس عزاداری امام سے لگاؤ ہر ایک کے دل میں ہے، ہماری اس محبت کو غلط طریقے سے کہیں استعمال نہ کیا گیا ہو، یہ دیکھنا، یہ سوچنا. اس وقت اس بڑی طاقت کے منہ پہ تھپڑ پڑا جو اپنے زمانے کی سپر پاور، آج تو مسئلہ اور زیادہ مشکل ہو گیا. ہماری یہ عزاداری کس کس کی آنکھوں میں چبھ رہی، ہماری یہ عزاداری کس کس کو کھٹک رہی، کہیں ان کی جانب سے کوئی ایسی بات ہمارے درمیان نہ پہنچائی گئی کہ ہم اپنی سادگی اور بھول پن، عداوت نہیں، چینا نہیں، مخالفت نہیں، مسئلہ نہ سمجھنے کی وجہ سے فریب میں مبتلا ہو گئے. اور یاد رکھیں کہ بہت اہم اس سوال کا جواب آئے گا، بہت اہم، کہ آخر ہم پہچان کیسے پائیں. جو مجھ سے پہلے والے اشرے کا ٹاپک کا حق و باطل کی آویزش، کیونکہ حقیقت یہ کہ آج کل اتنے سارے مختلف طریقوں، ایک ہی جیسی آواز اٹھ رہی، یعنی الگ الگ آوازیں اٹھ رہی. ایک عام مومن کنفیوز، ہم کیسے پہچانے؟ ہمیں ہر ایک کی بات صحیح لگتی، کیونکہ ہر آدمی اپنی بات کہتا تو کوئی آیت قرآن پڑھ دیتا، دو حدیثیں پیش کر دیتا، دو چار علماء کے اقوال پیش کر دیتا. ہم تو قرآن حدیث اور ان اقوال علماء کی وجہ سے اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، اور دوسری جگہ جاتے ہیں تو دوسری آیت پڑھی جاتی ہے جو اس سے بالکل الٹی نظر آ رہی، دوسری حدیثیں پڑھی جاتی ہے جو اس سے بالکل برعکس نظر آ رہی، دوسرے علماء کے قول پیش کیے جاتے ہیں جو اس کے بالکل الٹ نظر آتے ہیں. یہاں بھی قرآن حدیث اور علماء کا نام، تیسری جگہ جاتے ہیں وہاں بھی یہی. تو ہم آخر کریں کیا؟ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ سیدھے راستے سے ہٹے، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ قول خدا، روایات معصومین اور فرمان علماء کرام کو ٹھکرا دے. ہماری قوت فیصلہ جواب دے رہی ہے. آج صحیح مومن کی یہی حالت ہوگی، ہر طرف کی بات صحیح لگتی. اسلام ایسا ہمیں گمراہ تو نہیں چھوڑ سکتا، ایسا تو نہیں کہ اسی انداز سے ہمیں چھوڑ دیا گیا، خصوصاً آخری زمانے میں ایک معیار رکھا گیا. اور انشاءاللہ کل کی مجلس ساری باتیں سمیٹ کر ہم اس معیار تک جائیں. مگر بس ایک بات یاد رکھیں کہ کربلا کے حوالے سے جو ہمارا سب سے اہم پیغام بنتا، تیسری مرتبہ شارجہ کے اس 8 دن کے قیام میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، اس ممبر پہ نہیں آیا، لیکن جو دوسری گھروں کی مجلسیں ہوئیں، کہ کربلا کے حوالے سے جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے. کیونکہ ابھی جو میں نے آپ کو مسئلہ بتایا نا، تو بعض لوگ جو مخلص نوجوان وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں دیکھیں کہ صحیح آواز کیا، بعض لوگ جو ذرا اس سے تھکے ہارے ہیں. مولانا صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں اور گھر والوں سے بھی دور اور ایسی مصروف زندگی، محبت اہل بیت اور امام مظلوم کے غم میں آنسو بہانے صفِ عزا پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کسی بات کا وقت نہیں. ہم نہیں پڑھنا چاہتے ان جھنجھٹوں میں، ہم نہیں پڑھنا چاہتے ان بکھیڑوں میں. ایک یہ فکر بھی پیدا ہو جاتی، فطری بات، بالکل فطری بات. مگر کربلا کا پیغام سنیے، کربلا کا مقصد یہی تھا. کیا مقصد؟ سوتوں کو جگا دیا جائے، بے خبر لوگوں کو باخبر بنا دیا جائے، جو کم علمی کی وجہ سے گمراہ ہو رہا اسے صاحب علم بنا دیا جائے، پھر بھی گمراہ ہونا ہے تو وہ جانے اس کا کام جانے. اور اگر کوئی کہے کہ مولانا یہ آپ نے مقصد کربلا کہاں سے نکال، زیارت اربعین. کون سی زیارت اربعین؟ وہ زیارت اربعین کہ تمام زیارتوں میں جو ہمیں عطا کی گئی. میرے محترم دوست خطیب اہل بیت مولانا بلگرامی صاحب یہاں موجود، تو ان کی زبانی تو آپ پوری مفاتی اور جناب تھوڑا تھوڑا کر کے سن چکے ہیں، تو اس کے اندر کتنی دعائیں اور کتنی زیارتیں. مگر زیارت یار بہن وہ واحد زیارت جسے مومن کی شناخت، مومن کی علامت، مومن کی پہچان، سائن آف مومن قرار دیا گیا. یہی تو جملہ ہے نا 11ویں کا، کہ ہمارے شیعہ کی 5 نشانیاں ہیں جن میں ایک نشانی یہ ہے زیارت الاربعین. اور زیارت اربعین وہ زیارت کہ اب آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں. کل آپ سنا آپ نے کہ کل کی مجلس بیسویں کی مجلس. اب بیسویں کا مطلب یہ ہے کہ حسین مظلوم کی شہادت کو 20 دن گزر رہے ہیں اور ابھی چہلم میں اتنے ہی دن باقی ہیں, بالکل آپ آدھے راستے پر. اور زیارت اربعین پہلی زیارت آپ کو ملے گی زیارت عاشورہ کے بعد, جو اعمال کا حصہ. عاشورہ آپ پڑھ چکے ہیں اربعین پر, اس کے بالکل شروع میں ایک جملہ. زیارت کا طریقہ ہوتا ہے کہ امام کو سلام کیا جاتا ہے. اس زیارت میں سلام آگے پہلے اللہ سے بات. اور کیا بات ہے, اے خدا میں گواہی دیتا ہوں, یاد کہیں گے اربعین کے دن, چاہے آپ کا دل چاہے کہ نہ چاہے, چاہے آپ اس سے اتفاق کریں کہ نہ کریں, زیارت اربعین اگر پڑھنا ہے تو کہنا پڑے گا کہ اے خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے مظلوم آقا اور مولا اتنی بڑی قربانی دی, لے یستنقضا عبادتا من الجہالہ, تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالا جائے. تیرے بندے عبادتا من الجہالہ, جب وہ لا علمی اور جہالت کے سمندر میں ڈوب رہے تھے, حسین نے ہاتھ پکڑ کر جہالت کے سمندر سے انہیں نکالا. پورے کربلا کے جہاد کا مقصد یہ بتایا گیا کہ جہالت دور کی جائے, بے خبری دور کی جائے, لا علمی دور کی جائے, غفلت دور کی جائے. پھر بھی اگر کوئی نہ مانے وہ پھر وہ اس کا مسئلہ, پھر اس کے پیچھے معصومین نہیں جاتے, لیکن کہیں بے خبری میں, بھول پنے میں, لا علمی میں تم دشمن کا شکار نہ بن جاؤ. یہ ہے جہاد کربلا کا ہم ترین مقصد. چنانچہ پورے اس جہاد اہم ترین حصہ قرار دیا گیا کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں. کوفے اور شام کی اہمیت کو ہمیں یاد دلایا گیا سید الساجدین کے اشام 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 کے جملوں. اور اگر آپ دیکھیے گا تو کوفے اور شام ہر جگہ آپ کو یہ سلسلہ ملے گا, خطبات, تبلیغات, تعلیمات, بے خبر لوگوں کو باخبر بنانا, ناواقف لوگوں کو ان چیزوں سے واقف کرنا. تلوار کربلا میں چلی تھی, کوفے میں تلوار نہیں چلائی گئی. ایک مختار نے کوشش کی تلوار چلانے کی, روک دیا گیا. شام میں تلوار نہیں چلائی گئی, شام میں یہی خطبات, شام میں یہی تبلیغات, شام میں یہی زبان کے ذریعے جہاد ہو رہا تھا. یہی مقصد تھا کربلا, یہی مقصد, اور اس انداز سے یہ مقصد پورا کیا جا رہا کہ جب یزید نے اہل بیت کو رہا کیا, بات کے علم میں ہے نا, منع کر دیا, ہمیں نہیں رہا ہونا, مطلب منع بھی نہیں کیا, نہ ہاں کہا نہ نہ کہا. کیا کہا, ہماری تین شرطیں اگر یہ پوری کی جائیں گی تو ہم رہا ہوں گے, ورنہ رہا نہیں ہوں گے. اور یزید نے تینوں شرطیں پوری کی. یعنی شرطیں کون لگاتا ہے جو جیتتا, شرطیں کون قبول کرتا ہے جو ہار جاتا. اہل بیت شرط لگا رہے ہیں, یزید ہر شرط کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے. اور کیا شرطیں کا پہلی شرط یہ کہ جب سے کربلا میں میرا بھائیا مارا گیا, اور شرطیں بھی زینب لگا رہی ہیں, یزید نے بلایا سید الساجدین کو تھا, لیکن میرے مظلوم آقا نے کہا کہ کربلا سے آج تک بغیر پھوپھی زینب کے مشورے کے میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. اللہ اللہ, زینب اس شخصیت کا نام ہے کہ امامت اس کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتی. زینب شرطیں لگا رہی تھا. ہماری پہلی شرط کیا شرط ہوگی, اپنی عقل سے سوچی. شرط یہ ہونا چاہیے کہ کربلا سے میرے بچے پیاسے چلے آ رہے ہیں, پہلے ہمارے خاندان کے بچوں کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کیا جائے. کیا زینب امام باقر کی پیاس کو نہیں دیکھ رہی, کیا زینب ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور سیدانیوں کی بھوک و پیاس کو نہیں دیکھ رہی. مگر پہلی شرط جو زینب نے بتائی, وہ شرط یہ بتا رہی ہے کہ زینب بہت پیاسی ہے, بہت پیاسی ہے, مگر پانی کی پیاس نہیں ہے, آنسوؤں کی پیاس ہے, ماتم کی پیاس ہے, عزاداری کی پیاس ہے. کہا جب سے ہم کربلا سے نکلے اپنے گھر والوں کا ماتم نہیں کر سکے, ہمیں ایک مکان لے کے دیا جائے جس میں اپنے لوٹے ہوئے گھر کا ماتم کریں گے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ کربلا میں جو تبرکات انبیاء اور ائمہ لوٹے گئے تھے وہ ہمیں واپس کیے جائیں. اور آخری شرط یہ ہے کہ ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر ہم کو دیے جائیں. بھائی جو پہلی شرط ہے نا, یہ وہی حسین کے جہاد کربلا کو شام میں پورا کرنا. اس کی وضاحت کل کی تقریر میں آئے گی, اب تو مسائل کی منزل آ گئی. آج یزید ساری شرطیں قبول کر رہا,
چنانچہ شام میں مکان لے کے دیا گیا. سیدانیہ قید خانے سے اس مکان میں آتی اور ایک مرتبہ جب ساری بیویاں آ گئی تو لوٹے ہوئے تبرکات آنے لگے. غالباً سب سے پہلے ہی عباسی علمدار کا عالم نظر آیا. زینب نے یہ علم دیکھا, پہلے تو ہاتھ میں لے کے بھائی عباس کے علم کو بوسا دیا اور پھر کہا بیٹا سجاد اس علم کو اس مکان کی چھت پہ لگا دے. زینب عباس کے علم کے نیچے بیٹھ کر اپنے لٹے گھر کا ماتم کرے گی. وہ عباس کا علم لہرا رہا, ادھر زینب کی سفیدہ بچھی اور لوٹے ہوئے تبرکات میں پھر وہ کرتا آ گیا جو تیروں کی وجہ سے جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا, مگر اسے دیکھتے ہی زینب کی آنکھوں سے آنسوؤں کا پرنالہ جاری ہوا. سجاد جانتے ہیں ہمیں اور آپ کو بتانا ہے پھوپھی اماں اس کرتے کو دیکھ کے آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا بیٹا سجاد یہ کرتا تو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا, میرا بچپنا تھا, میری ماں فاطمہ زہرا یہی کرتا سیتی جاتی تھی, روتی جاتی تھی. میں نے پوچھا اماں یہ کرتا سیتے ہوئے کیوں رو رہی ہے؟ اسی وقت میری ماں فاطمہ نے مجھ سے کہہ دیا تھا زینب بیٹی جب میرے لال حسین کے گلے پہ قاتل کا خنجر چلے گا تب میرا حسین یہ کرتا پہنے ہوئے ہوگا. اور عزاداروں اس کے بعد کٹے ہوئے سر آنے لگے, ایک عجیب منظر بن گیا. ادھر قاسم کا کٹا ہوا سر آیا, ام قرظہ دوڑ کے آگے بڑھی, آ میرے لال بہت دنوں سے ماں نے تیری زیارت نہیں کی ہے. علی اکبر کا کٹا ہوا سر آیا, ایک بار ام لیلہ تڑپ کے آگے بڑھی, آ میرے 18 سال کے چاند ماں نے بہت دنوں سے تجھے کلیجے سے نہیں لگایا. اور ذرا یہ سوچئے جب علی اصغر کا کٹا ہوا سر آیا ہوگا رباب کو کیا گزری ہوگی, یہ ننا سا سر لے کے کس طرح تپ ادا پر بیٹھی ہوں گی. لیکن عزادارے آخری ایک سر آیا, بس اس سر کو دیکھنا تھا, ساری بیویاں کی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی, سب نے اس کٹے ہوئے سر کا رخ کر کے پہلے تو سلام کرنا شروع کیا, السلام علیکم یا عبد اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. اور پھر زینب نے بھائی کا کٹا سر اپنی گود میں لیا اور فقط ایک جملہ کہا, ماں جائے بہن تیرا ماتم نہیں کر سکی لیکن آج تجھ سے بڑی شرمندہ ہے, ضرور تو میرے پاس آ کے پوچھے گا کہ زینب بہن میری سکینہ کہاں چلی گئی. اے میرے ماں جائے زینب تیری امانت کی حفاظت نہ کر سکی, ارے شام میں میں لٹ گئی, میری بچی سکینہ تیرا ماتم کرتے کرتے دنیا سے رخصت.